بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور وہ ان پر گواہ ہوں گے. عزیزان محترم, یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت مطہرہ مقدسہ میں فرمایا, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے, إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے قبل ایمان نہ لے آئے. اہل کتاب یہود اور نصارہ کو کہتے ہیں. اس سے قبل اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی چند بری خصلتوں کا تذکرہ فرما کر یہ فرمایا تھا کہ یہودی یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, لیکن اللہ رب العزت نے اس کا جواب مرحمت فرمایا, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, انہوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ اسے سولی دی. اور آگے فرمایا, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا. آگے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, کہ یہود و نصارہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے, إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ, جو اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے. اس آیت مطہرہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم شریف اور اس کے علاوہ احادیث کی 100 سے زیادہ احادیث میں یہ بات آئی ہے, اور یہ امت کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے, اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا, اور جب قیامت قریب آئے گی اور جب دجال اس سرزمین پر اس دنیا پر آئے گا, اور جب وہ اپنے دجل اور فریب اور دھوکے سے لوگوں سے اپنی خدائی منوائے گا اور اس کی وہ کوشش کرے گا, تو اللہ رب العزت اس دجال کو ختم کرنے کے خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ قیامت کے قریب دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس زمین پر اتاریں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دجال کو قتل کرنے کے خاطر اس زمین پر وارد ہوں گے, نزول فرمائیں گے, تو یہ یہودی جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, اور نعوذ باللہ وہ آپ کو ولد الزنا بھی کہا کرتے تھے, جب وہ حضرت عیسیٰ کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے تو اپنے کہے ہوئے پر وہ تائب ہو کر حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے. اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نصارہ کرسچن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں، حضرت ایک تو اللہ رب العزت، دوسرے حضرت عیسیٰ، اور تیسرے حضرت مریم علیہ السلام، نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے ہیں تین خدا ہیں، ان میں سے حضرت عیسیٰ کو ایک خدا مانتے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ کو وہ زمین پر اس کا نزول دیکھیں گے تو اپنے اس عقیدے سے وہ بھی توبہ کر لیں گے اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان یہود و نصارہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے قبل ایمان نہ لے آئے، اور جو ایمان نہیں لائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر دوبارہ آنے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے، بعض روایتوں میں 60 سال بھی آیا ہے، اور آپ شادی بھی کریں گے اور آپ شریعت محمدیہ علیہ السلام کی اتباع کریں گے، آپ کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ 40 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوگا، اور آپ روایتوں میں آتا ہے کہ روضہ انور کے قریب ایک جگہ خالی ہے قبر کی، وہاں دفن کیے جائیں گے۔ تو قرآن مقدس کی اس آیت مطہرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا آج یہ یہودی خواہ مانے یا نہ مانے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو انہیں ماننا ہی پڑے گا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا تھا، اور اگر وہ کرسچن ہے تو اسے اس بات کا یقین آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے ایک بندے اور رسول ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں ان اہل کتاب پر گواہ ہوں گے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کیا، انہوں نے باطل عقائد تراش رکھے تھے۔ اب آئیے آیت نمبر 160 اور 161 اور 162 کو دیکھتے ہیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔
حاضرین محترم، یہ تین آیتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 160، 161 اور 162 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مطہرہ میں یہودیوں پر جن اسباب کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے یہودیوں پر کچھ سزائیں نازل ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کے انہی ظلم کی وجہ سے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، ان پر پاکیزہ چیزیں ہم نے حرام کر دی تھیں جو ان کے لیے حلال تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے ان ظلموں کی وجہ سے، ظلم سے مطلب ان کے برے اعمال، یہودیوں کے ان برے اعمال کی وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا اور کفر و شرک میں مبتلا ہوئے اور توریت پر عمل کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ گزشتہ آیتوں میں جن یہودیوں کی بری عادتوں کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان بری عادتوں اور برے اعمال کی وجہ سے ہم نے یہودیوں پر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ کچھ ایسی حلال چیزیں تھیں کہ جو ہر ایک کے لیے حلال تھیں، لیکن یہودیوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیا۔ جیسے شترمرغ ہے، یہ حلال پرندہ ہے اور یہ ہر ایک کے لیے حلال ہے، جائز ہے، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پرندے کو اس کے لیے حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے جانوروں کی، جو حلال جانور ہیں، گائے بھینس وغیرہ جو ہے، تو یہ حلال جانور ہیں، تو ان کی چربیاں ان کے لیے حرام کر دی گئی۔ ہاں، جو چربی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی وہ یہ استعمال کر سکتے تھے، لیکن وہ چربی جو گوشت کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ ان یہودیوں کے لیے حرام کر دی گئیں، تاکہ انہیں دشواری ہو، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اور وہ اپنے ان برے اعمال سے باز آ جائیں۔ تو رب قدوس فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، یہودیوں کے انہی ظلموں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا تھا۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور دوسرا گناہ وہ تھا کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے۔ یہودی خود تو میرے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی یہ روکتے تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ حاضرین محترم، آج بھی یہودی جہاں جہاں بھی ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اسلام کے قریب نہ ہو، فحش گندے لٹریچر کے ذریعے سے، اسی طریقے سے گندی فلموں کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے برائے نام کالج اور اسکول وغیرہ بنا کر ان چیزوں کے ذریعے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر برائیاں عام ہو، لوگوں کے اندر بدکاریاں اور گندگی عام ہو، تاکہ لوگ ان برائیوں میں پھنس کر اسلام کے قریب نہ آ سکیں۔ اور آگے فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، کہ سود آج بھی اس امت کے لیے حرام ہے اور یہودیوں کے لیے اس وقت بھی حرام تھا، تو سود لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں یہ سزا دی۔ آج بھی آپ غور کریں تو اس دنیا کے اندر جو بینکنگ سسٹم ہے، اور آج جتنے بینک چل رہے ہیں، اس کا پلان اور اس کی تھیوری ابتدان ان یہودیوں ہی نے پیش کی تھی، اور ساری دنیا میں چلنے والے یہ سود خوری کے بینک، یہ یہودیوں کی پیداوار ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت مطہرہ میں کیا اللہ رب العزت نے حقیقت کو بیان کیا ہے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کے سود لینے کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، اس وقت ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ سود لینے والی قوم ہے تو وہ یہودی ہے، کہ ساری دنیا میں بینکنگ سسٹم چلا رہی ہے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ سود سے ان کو روکا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے ان پر لعنتیں ہوئیں، حلال چیزیں حرام کی گئیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے آیت نمبر 162 کے اندر فرمایا ہے لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، ہاں وہ لوگ جو اپنے علم میں پختہ ہیں، یہودیوں میں سے جو لوگ اپنے علم میں پختہ ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو اصحاب تھے، کچھ ساتھی، یہ یہودی تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو فرمایا لیکن راسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون، اور ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، یہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، والمقیمین الصلاۃ، یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں بڑا کنیکشن ہے، اللہ رب العزت نے جہاں جہاں قرآن مقدس کے اندر نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، ساتھ میں وَآتُ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، وَآتُ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرو، تو نماز یہ اللہ رب العزت سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، نماز اللہ رب العزت سے تعلق کی ایک راہ ہے، نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، تو زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ لوگوں سے تعلق اور لوگوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، تو نماز اور زکوٰۃ اسی لیے قرآن مقدس میں ایک ساتھ ذکر کی جاتی ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بڑا اجر دیں گے۔
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔
یہ چار آیتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے 166 تک ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ایک کتاب آسمان سے ایسی اتاریں جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہو، چونکہ یہ قرآن مقدس ایک ساتھ آسمان سے نہیں اترا، دھیرے دھیرے 23 سال کی مدت میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جاتی، تو اس وقت اس مسئلے کو سمجھنے کے خاطر قرآن مقدس کی یہ آیت بڑی مفید ہوتی تھی۔ لیکن یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے ڈائریکٹ یکمشت پوری کی پوری کتاب ہمارے پاس لے کر کے نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے گزشتہ آیتوں میں اس کا جواب دیا تھا، میرے نبی کو ان کے اس سوال سے تکلیف پہنچی تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کے ان سوال سے رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ یہودی ایسی قوم ہے کہ آپ سے تو انہوں نے اتنا ہی چھوٹا سوال کیا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مان سکتے ارین اللہ جہرا، جب تک کہ آپ اللہ کو ڈائریکٹ ہمیں نہ دکھا دے۔ یہ کتنا بڑا کتنی بڑی جرأت ہے اور کتنی بڑی اس کی ہمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں مختصراً جواب دیا تھا اس سوال کا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ یہودیوں کے اس سوال کا کہ جب تک اس وقت تک ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ یک بارگی یک مشت کوئی کتاب آسمان سے نہ لے کر کے آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں اس کا جواب دیا ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، بے شک ہم نے اے میرے محبوب آپ پر اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح ہم نے حضرت نوح اور ان کے بعد کے پیغمبروں پر وحی نازل کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر وحی نازل کی۔ وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور حضرت عیسیٰ اور ایوب، یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پر ہم نے وحی نازل کی۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور کتاب عنایت فرمائی۔ تو جواب یہ ہے کہ یہودیو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہو، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر حضرت نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، ان تمام پیغمبروں پر تم ایمان رکھتے ہو، لیکن ان میں سے بعض پیغمبر تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے کوئی کتاب ہی نہیں دی۔ محمد رسول اللہ کو تو ایک کتاب قرآن مقدس کی شکل میں دی گئی، اور ان میں سے بعض پیغمبر تو ایسے ہیں کہ جنہیں کوئی کتاب نہیں دی گئی، تو کیا تم اسے اللہ کا رسول نہیں مانو گے؟ اسی طریقے سے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، داود علیہ الصلات والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور ایک کتاب عنایت فرمائی، اور زبور بھی قرآن ہی کی طرح ٹکڑیوں میں نازل ہوئی، الگ الگ کر کے قسطوں میں نازل ہوئی۔ تو جس طرح تم حضرت داود کو نبی مانتے ہو، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کو بھی نبی اور رسول مانو، کہ جس طرح ان پر زبور ٹکڑیوں میں نازل ہوئی اور ان کو نبی مانتے ہو، تو قرآن بھی قسطوں میں بوقت ضرورت، موقع بموقع، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے۔ تو اسے بھی، قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مانو اور اس پر عمل کرو۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اے میرے پیغمبر، یہ وہ رسول ہیں، کچھ رسول تو ایسے ہیں جو آپ سے پہلے گزرے کہ میں نے اس کا تذکرہ قرآن میں آپ کے سامنے کیا۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کتنے انبیاء اور رسول بھیجے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کم و بیش 124,000 انبیاء اور رسول اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان میں سے رسول کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا، ان میں سے رسول 315 رسول بھیجے گئے۔ اور حضرت ابو ذر نے پوچھا، کتابیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نازل فرمائی؟ تو آقا نے جواب دیا، 104 کتابیں نازل فرمائی، جن میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، قرآن، تورات، زبور اور انجیل، اور 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ تو کم و بیش 124,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس روئے زمین پر تشریف لائے، لیکن قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، آپ سے پہلے جو رسول گزرے ان میں سے کچھ کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ پورے قرآن میں 26 یا 27 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، باقی کا تذکرہ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ ایسے ہیں جن کا تذکرہ میں نے نہیں کیا۔ تو ہمیں تمام تر انبیاء پر ایمان لانا ہے، خواہ ان کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہمارا ایمان یہ ہوگا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہم ان کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جہاں جہاں بھی آئے، جس حال میں بھی آئے، نام ان کا جاننا ضروری نہیں ہے، اجمالی طور پر کہ اللہ رب العزت آپ نے جہاں جہاں اپنے رسول بھیجے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ گفتگو کی۔ دوسرے انبیاء کرام سے اللہ رب العزت نے بات کی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے، واسطے سے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے بغیر کسی واسطے کے گفتگو فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ صفت اور یہ بڑی خصلت اور یہ بڑا فضل میرے نبی محمد رسول اللہ پر بھی کیا ہے کہ جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے وہاں بھی آپ سے بلا واسطہ بغیر کسی واسطے کے گفتگو فرمائی۔ آگے کی آیت میں عزیزان محترم اللہ رب العزت ایک بہت اہم بات فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے رسلا مبشرین و منذرین۔ یہ جو اتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ ہے، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کم و بیش 124,000 انبیاء، یہ کیوں اللہ نے بھیجے، مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ اللہ فرماتے ہیں رسولا، ان رسولوں کو بھیجا گیا مبشرین، خوشخبری سنانے والا بنا کر کہ یہ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیں، ومنذرین اور ڈرانے والا بنا کر کہ جو اللہ پر ایمان نہ لائے انہیں آخرت سے ڈرائیں، دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں۔ کیوں؟ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسول کو بھیج دینے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے رسولوں کو دنیا میں بھیج دیا ہے تاکہ کوئی قیامت میں یہ نہ کہہ سکے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے اندر تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتلایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے سکھلایا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ جھوٹا دعویٰ نہ کر سکیں اور راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بچنے کے خاطر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم آپ کو کیسے مانتے، ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیج دیا ہے، اب قیامت میں یہ نہ کہنا کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیضاوی میں یہاں ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندوں پر اپنی حجت کو مکمل کرنے کے لیے ساری چیزیں بھیج دی ہیں۔ اگر اللہ رسول کو نہ بھی بھیجتا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، اس کو شعور دیا، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ ایک انسان جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جب وہ اپنی آنکھیں کھولے گا، جب اس کائنات کو دیکھے گا، جب زمین کو دیکھے گا، جب آسمان کی بلندی کو دیکھے گا، جب پہاڑ کی سختی کو دیکھے گا، تو وہ پکار اٹھے گا کوئی ہے جس نے زمین کو بچھایا ہے، کوئی ہے جس نے سمندر کو پیدا کیا ہے، کوئی ہے جس نے پہاڑ میں سختی رکھی ہے، کوئی ہے آسمانوں کو وسعت دینے والا۔ جب وہ سورج کو اپنے اوپر دہکتا ہوا پائے گا تو وہ پکار اٹھے گا اپنی عقل سے کہ کوئی ہے جس نے اس سورج کو دہکایا ہے۔ جب وہ چاند کی روشنی کو اپنے اوپر بکھرتا ہوا دیکھے گا تو وہ پکار اٹھے گا کوئی ہے جس نے اس چاند کو نورانی بنایا ہے۔ تو خیر، انسان کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور کی دولت دے کر کے اسے حجت دی ہے کہ تم اپنے عقل اپنے شعور سے ہی سمجھ سکتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ لہذا اس پر ایمان لاؤ اور اس کی باتوں کو مانو اور اس کے احکامات کی پیروی کرو۔ اب اگر کوئی انسان اپنے عقل شعور کو استعمال نہ کرے تو سیکنڈ اسٹپ، اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے کہ وہ نبی آ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگو، تمہاری دنیا میں پیدائش کا مقصد کھیل کود نہیں ہے، یہ خوبصورت جسم اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے، یہ اس کی عبادت کی خاطر ہے۔ تو انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے تاکہ وہ خوشخبریاں سنائے، ومنذرین لوگوں کو ڈرائے۔ اور اس سے بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے، اللہ رب العزت نے ایک تیسرا قدم اور تیسری حجت کے طور پر بات پوری کر دی کہ انبیاء پر اپنی کتابیں بھی اتار دی، اپنا کلام اتار دیا تاکہ بعد میں اس کلام کو پڑھ کر لوگ اس پر ایمان لے آئیں۔ عربی زبان میں قرآن مقدس کو نازل کیا اور عرب والوں کو اور پوری دنیا کو چیلنج کر دیا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے تو اس کی جیسی ایک آیت بنا کے پیش کر دو۔ آپ اندازہ لگائیں یہ اللہ رب العزت کی حجت نہیں تو کیا ہے، کہ چیلنج ہے یہ، آج نہیں آج بھی چیلنج ہے، کل بھی چیلنج تھا اور قیامت تک ساری انسانیت کے لیے چیلنج ہے کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم سب بھی انسان ہو، ایک آیت اس کی جیسی بنا کے لے آؤ۔ عزیزان محترم، تو اللہ رب العزت نے بندوں پر عقل و شعور کی دولت سے اسے نواز کر اور انبیاء کرام کو بھیج کر اور کتابیں دے کر بندوں پہ حجت مکمل کر دی ہے۔ اب قیامت میں کوئی یہ نہ کہے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمی، اے میرے محبوب، اگر یہ لوگ اس قرآن مقدس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں، اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، خود رب گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، کہ جو کچھ اس نے آپ پر اتارا ہے، انزلہ بعلمی، اپنے علم سے اتارا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفا باللہ شہیدا، اور گواہی کے طور پہ اللہ کافی ہے۔ حاضرین محترم، اس آیت مطہرہ میں یہ جو آخری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے پاس انبیاء رسول بھیج دیے گئے ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آئیے اب اس درس کی آخری تین آیتوں کو، چار آیتوں کے ترجمے کے بعد درس ختم ہوتا ہے۔
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، فقد ضلوا ضلالا بعیدا، تو وہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت مطہرہ میں کافروں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو لوگ خود بھی کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسرے لوگوں کو بھی کفر پہ مجبور کر رہے ہیں، راہ حق اور دین اسلام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، تو فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ کافر لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمان خود اسلام کی راہ میں پتھر بنے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال اتنے گر گئے ہیں، ہمارا کردار اتنا خراب ہو گیا، اور ہمارے کریکٹر اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ خود ہم مسلمان اسلام کی راہ میں حائل ہیں۔ آیت تو کہتی ہے کہ کافر لوگ مسلمانوں اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں، لیکن آج یہ آیت ہم پہ صادق آتی ہے۔ صاحب معارف العرفان نے جو اس سلسلے میں اس کی تفسیر میں ایک اہم واقعہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نو مسلم انگریز پختال نام کا مدراس میں تقریر کرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ میں ساری دنیا میں گھما پھرا ہوں، ساری دنیا کا میرا مشاہدہ ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کو پھیلنے سے اگر کوئی قوم درمیان میں حائل ہے تو وہ خود مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے پاس توحید کی نعمت تھی، ہم نے توحید کو چھوڑ کر شرک میں قدم رکھا، ہمارے پاس سنت کی نعمت تھی، ہم نے سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اپنایا ہے، ہم میں اور غیر میں جب کوئی فرق نظر نہیں آئے گا تو خیر بھلا غیر کیوں ہمارے مذہب میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ جاپان کا پروفیسر ہشام، ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا، جو پہلے غیر مسلم تھے، اسلام قبول کیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا، تو پروفیسر ہشام کہنے لگے کہ میں نے اسلام مسلمانوں کو دیکھ کر قبول نہیں کیا ہے، وہ تو اتفاق سے قرآن کا ایک نسخہ مجھے ہاتھ آ گیا اور میں نے اس قرآن کو پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، لیکن یہ مسلمان جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے صاف کہا کہ اگر قرآن کا نسخہ میرے ہاتھ نہ آتا تو ان مسلمانوں کو دیکھ کر میں کبھی ایمان قبول نہ کرتا۔ حاضرین محترم، ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ لیکن یہ آیت دیکھا جائے تو آج مسلمانوں پہ فٹ آتی ہے، ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا، انہیں راہ راست کی رہنمائی بھی نہیں کرے گا، الا طریق جہنم، اسے جہنم کی طرف رہنمائی کی جائے گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے۔ آگے اس درس کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، چونکہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کا قرآن نہیں ہے، یہ کتاب صرف ایک اسلامی کتاب نہیں ہے۔ حاضرین محترم، ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس قرآن مقدس کو نہ ہم نے خود کبھی پڑھا، نہ اس کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، سب کے لیے ہے۔ اب قرآن کا اعلان دیکھیے، یا ایہا الناس، اے لوگو، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر کے رسول آ چکا ہے، فآمنوا خیر لکم، اس پر ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فان للہ ما فی السماوات والارض، تو تمہارا کفر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے، اور آسمان و زمین کی ساری مخلوقات، انسان اور جنات کے علاوہ، سب اس کی تابے داری میں اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، ایک تمہارے کفر کر لینے سے اس کا کیا بگڑ جائے گا، لیکن اگر ایمان لے آؤ گے، خیر لکم، یہ خود تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری آخرت سنور جائے گی، دنیا بھی سنورے گی، وکان اللہ علیماً حکیماً، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا، علم والا، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حاضرین محترم، آج کے اس درس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 سے 170 تک کا آپ کی خدمت میں ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مطہرہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں کچھ ان کی بری خصلتوں کا تذکرہ کیا، سود سے وہ لوگ نہیں بچتے تھے، ہمیں ان خصلتوں سے، اس بری عادت سے بچنا ہے، لوگوں کا مال ناحق نہیں کھانا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، ہمارے پاس رسول بھیجے ہیں، اور ہمیں کتاب بھی دی ہے، اپنے عقل و شعور کو بالائے طاق رکھ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریح کی روشنی میں اس نبی کی پیروی کرنی ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔